यहाँ से अब कुरान पाक में पहली बार लिबास का मौजू शुरू हो रहा है और आयात को शुरू करते हैं, लेकिन इसका थोड़ा सा रब पीछे वाली आयतों से जुड़ेगा। तो चलिए पहले आयत को देख के तो फिर हम तफसीर में देखेंगे, तफसीर देखेंगे आयत 26 से। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम सौआतिकुम वरीशा व लिबास तक्वा ज़ालिक खैर ज़ालिक मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यज़्ज़क्करून। ए औलाद आदम, बेशक उतारा हमने तुम पर एक लिबास जो ढांपता है तुम्हारी शर्मगाहों को और बायस ज़ीनत भी है, और परहेज़गारी का लिबास वो सबसे बेहतर है। ये अल्लाह की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत कबूल करें। यहाँ पहली दफ़ा या बनी आदम कहा गया। इससे पीछे हमने देखा था कि आदम और हव्वा का ज़िक्र था। अल्लाह ताला ने दोनों को जन्नत में भेजा, दोनों के दिलों में ईमान मौजूद था, हया मौजूद थी। शैतान के बहकावे में आ गए, शैतान की बात मानने से यानी हराम चीज़ खाने से उनके ऊपर जो एक तब्दीली आई वो क्या थी कि जन्नत का लिबास उतर गया, शाही लिबास उतर गया। और चूँकि अल्लाह ताला ने उनकी फितरत के अंदर हया को गूंदा हुआ था, और यहाँ ये चीज़ समझ लेने की है कि हया जो है ना ये बाहर से नहीं भेजी जाती, ये अंदर से गूंदी हुई है। जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि बेहयाई है, आज लोग सोचते हैं कि अपने आप को छुपाना, हया वाला बनना, ये कोई सिखाने वाली चीज़ है, और बेहयाई तो बस इंसान की नेचर में। और जब से डार्विनिज्म को लिया लोगों ने, इंसान को जानवर की औलाद कहा कि बंदरों की औलाद है, तो इससे साबित कर दिया कि जानवर तो कपड़े नहीं पहनते तो इंसान भी नहीं पहनते। आज हमारे बच्चों को भी ये मिथ सिखाई जाती हैं कि इंसान इब्तदा में नंगा था, फिर वो जंगलों में फिरता रहा, फिर उसने पत्ते लगाने शुरू किए, फिर ऐसा ऐसा लिबास बना। हालांकि ये बात इस्लाम से मैल नहीं खाती। असल बात क्या है कि फितरत के अंदर हया मौजूद है। हमने पीछे देखा कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा दोनों का जब सतर खुला तो फौरन पत्ते चिपकाने लगे। हाँ, बेहयाई जो है ना ये डिविएशन है, ये है असल में फितरत से इनहराफ। जब एक इंसान की फितरत मसख हो जाती है ना तो उसको बेहयाई नॉर्मल लगती है, और हया वाला लिबास जो है वो एबनॉर्मल लगता है। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा के ज़रिए से अब उनकी नस्ल, उनकी औलादों को बता दिया कि देखो कि शैतान तुम्हारी जन्नत का दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारी हया का दुश्मन था। पहला वार जो शैतान ने इंसान पर किया वो हया पे किया था। और याद रखिए कि जब एक किसी से अल्लाह ताला नाराज़ हो जाता है ना तो दो काम ज़रूर उसके साथ होते हैं। एक यह कि उसका लिबास मुख्तसर होने लगता है, और दूसरी बात यह कि वो बेचैन होने लगता है। और आज की पूरी नस्लें आपको ऐसी ही दिखेंगी कि आज इंसानियत बेचैन है, करार नहीं मिल रहा। क्यों? कि हया से खाली हुए तो साथ ही साथ अल्लाह ताला की रहमत से दूर हो गए। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा को जन्नत से निकालने के बाद भी अपनी रहमत से मायूस नहीं किया, क्योंकि ये पिछली बात थोड़ी सी हमारी नहीं हो सकी थी, तो वो करके अगली बात पर आ रही हूँ ताकि हम समझ सकें कि आदम का जन्नत से निकाला जाना और अब हमारा जन्नत में जाना, इन दोनों के अंदर रब्त क्या है। रब्त क्या है कि जिस चीज़ पे आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में पैदा किए गए थे और वो उस पे कायम ना रह सके तो उनको दुनिया में रखा गया। अल्लाह ताला ने जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम को उस जन्नत में चंद दिन के लिए रखने के बाद निकाल दिया, अब बिल्कुल आप समझें कि हमारी वो पहली जन्नत जिसमें आदम रखे गए, हमारी वो ये दुनिया है। हमें इस दुनिया में वैसे रहना है जैसे आदम और हव्वा पहले उस जन्नत में रखे गए, जहाँ बहुत सारी हलाल चीज़ें थी और कुछ हराम चीज़ें थी, पाबंदियाँ भी थी और उसके बाद कुछ फ़वाद भी दिए गए। बाकी बात रह गई कि आदम और हव्वा जन्नत से निकाले गए, तीन ख्वाहिशात थीं। शैतान ने उसी पे काम किया कि तुम हमेशा रहोगे, अब जन्नत में जब हम जाएंगे तो इंशाल्लाह हम फीखा खालिदून। दूसरी उसने जो ख्याल दिया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ, हाँ, तो अब जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो वो फरिश्तों की तरह मासूम होंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे, कोई उनके दामन पे कुछ नहीं होगा। और तीसरी बात है कि खाने की ख्वाहिश थी ना, कि कुछ खाना चाहते थे नई चीज़, तो लहुम फी हमा यश्तहून, अब उस जन्नत में वो सब कुछ मिलेगा जो पहले جنت میں نہیں ملا. ہم سب کو یہاں پیغام دے دیا گیا کہ تم اب اس دنیا میں تھوڑی سی پابندیاں سہ لو, آدم کا رویہ اختیار کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ جنت دے گا. اب یہاں سے ان چیزوں کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس کے اوپر بات کرنے کا ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے, چلیے آیت کو ساتھ لے کر چلتے. یا بنی آدم, اے بنی آدم, کتنا پیارا ہے. باپ کے نام سے کسی کو پکارا جائے تو کیسا لگتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو ہی سوچیں, کوئی آپ کو آپ کا اپنا نام لینے کی بجائے آپ کو پکارے آپ کے باپ کے نام سے, او بنت فلاں, ہاں او بنت عباس, او فلاں کی بیٹی. تو میرا تو خیال ہے کہ مجھے تو بہت ہی پیارا لگے, کیونکہ باپ کے نام سے پکارا جانا, انسان کو باپ کی لاج بھی آتی ہے اور محبت بھی آتی ہے. اور دوسری بات ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کو آدم علیہ السلام کے اس فعل کی طرف بھی مائل کرتے ہیں کہ دیکھو آدم کے بچوں, اب تم ایسا کام نہ کرنا جو آدم سے غلطی سے ہو گیا, وہ شیطان ہے, وہ دشمن ہے, لہٰذا تم اس کے پیچھے نہ لگنا. قد انزلنا علیکم لباسن, ہم نے نازل کیا تم پر لباس. کیا مطلب لباس آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ کیونکہ نزل ینزل تنزیل اوپر سے نیچے کو آنے ہوتا ہے, تو اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک, سمپل سی بات لے لیں کہ لباس کا حکم آسمان سے اتارا, جیسے باقی شریعت آسمان سے اتری, اس طرح لباس پہننا, اس کے تقاضے, یہ ساری چیزیں آسمان سے اتری. اور دوسرا معنی اگر دیکھ لیں تو جو لباس ہم پہنتے ہیں, چاہے وہ کاٹن ہو کپاس کی صورت میں, یا وہ ریشم کی صورت میں ہو جو شہتوت کھا کے بناتا ہے, تو دونوں کا سورس بھی تو آسمان سے بارش ہی ہے نا. بارش اگتی ہے تبھی تو کپاس کا پودا اگتا ہے نا, پھر وہ زمین اور بارش کی جو کوآرڈینیشن ہے اس سے چیزیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتا دیا کہ لباس ہم نے نازل کیا, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس کے اوپر غور کرو, یہ کتنی پیاری چیز ہے کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا. اور لباس کا لفظ لبس یلبس سے ہوتا ہے, چھپا دینا, ڈھانپ دینا. پیچھے ہم پڑھ چکے بنی اسرائیل کے قصے میں, لا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے کپڑے نہ پہناؤ, خلط ملط نہ کرو. تو وہی بات ہے. پھر آگے یہاں سے, اور یہاں دیکھیں یہ بنی آدم میں عورتیں مرد سارے شامل ہیں, اولاد کے اندر دونوں ہی لفظ آ جاتے ہیں. کون سا لباس؟ نمبر ایک, یواری سوآتکم, جو چھپائے گا تمہاری شرم گاہوں کو. یواری کا جو لفظ ہے نا, یہ برایتن سے ہے, وریا کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہیں. موارات مطلب کہ چھپانا, ورال حجاب آپ پڑھیں گے آگے جا کے ایک جگہ. اور سوآتکم جو ہے نا, یہ سوتن کی جمع ہے, لاش کو بھی کہتے ہیں اور شرمگاہ کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ چھپائے جانے والی چیزیں, پرائیویٹ پارٹس, اس کی طرف اشارہ ہے کہ لباس کے دو بنیادی مقصد ہیں. نمبر ایک, یہ تمہاری شرم گاہوں کو چھپائے گا. لباس پہن کر بے لباس رہنا اپنے آپ کو بے لباس کرنے کے برابر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ریشہ اور خوبصورتی کا ذریعہ بھی ہے. ریش جو ہے یہ پرندوں کے پروں کو کہتے ہیں, کتنے ڈیلیکیٹ, کتنے نرم ہوتے ہیں, خوبصورت ہوتے ہیں, یہ ریشتن کی جمع ہے. استارے کے طور پر زیب و زینت کے لیے یہ لفظ آتا ہے, ہاں, کیونکہ آپ دیکھیے کہ پرندے کے اگر پر نوچ دیں تو کیسا لگے گا, نچا پچا. تو بس یہی سمجھ لیں کہ جب لباس اتر جاتا ہے تو انسان گوشت کا ایک پہاڑ بن جاتا ہے. یہ تو آج شیطان نے خوبصورت کر کے دکھا دیا نا, لیکن اگر آپ ذرا محسوس کر کے دیکھیں کہ ایک انسان جو بغیر لباس کے اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھ سکتا, کوئی خوبصورتی ہوتی ہے؟ گوشت کا پہاڑ, جیسے کچا گوشت کہیں پڑا ہو تو اس کے اوپر مکھیاں آ جاتی ہیں نا, اسی طرح جب ایک عورت یا ایک مرد اپنے جسم کو ننگا کر کے نکلتا ہے تو شیطان اس طرح مکھیوں کی طرح اس کے اوپر چپک جاتا ہے, کوئی خوبصورتی نہیں, یہ صرف شیطان اس کے اندر کشش ڈال دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ریش خوبصورتی سے اس کو چھپا لو. اسی طرح ریش کا ایک تیسرا معنی مال بھی کیا جاتا ہے. مال ہے, مطلب کیا ہے کہ یہ لباس کا دوسرا مقصد بھی ہے, اور وہ کیا کہ اس سے خوبصورتی حاصل کرو. آپ دیکھیں کہ ہر جانور اور پرندے کو اللہ تعالیٰ نے لباس ایک پہنا دیا. پرندوں اور جانوروں کے اندر چونکہ خود ہی نہیں ہوتی, انا نہیں ہوتی, خود کو نہیں دیکھتے. کبھی آپ نے کسی چڑیا کو شیشے کے آگے گھنٹوں کے بیٹھے نہیں دیکھا ہوگا, کوئی بھینس اپنے آپ کو شیشے میں نہیں دیکھتی. بلکہ جتنی خوبصورت چیزیں بنائیں اس کو بھی ہم ہی دیکھتے ہیں, وہ بھی انسان کی نگاہوں کے سکون کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی. تو لہٰذا ان کو ایک ہی لباس پہنا دیا, مور کو ایک پہنا دیا, چڑیا کو ایک رنگ کا پہنا دیا, یعنی جس کے پاس ایک ہے چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت ہے لیکن بدلتا نہیں. اس کے برعکس آپ دیکھیں ہم انسان ہیں, ایک لباس ایک سے دوسرے دن پہن لے تو دل بھرنے لگتا ہے, اور ایک کو بار بار پہنے تو دل بدلتا ہے نا. اللہ نے ہم سب پہ کتنا رحم کیا کہ ہمیں لباس جو ہے وہ دیا کہ تم چینج کرو. انسان کا موڈ جو ہے نا اس میں تلون ہے, متلون مزاج ہے, چینج آتا ہے, تھوڑی دیر بعد بدل جاتا ہے اس کا موڈ. ایک ہی چیز روز نہیں کھا سکتا, اسی طرح ایک ہی لباس روز نہیں پہن سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بدل لیا کرو, ورنہ آپ دیکھیں کہ سکن تو ہماری بھی ہے نا, جیسے جانوروں کی سکن ہے. تھوڑے بہت بال ہماری سکن پہ بھی ہوتے ہیں جیسے جانوروں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں بھی کہتا کہ تم اسی طرح کرو, ہمیں کوئی ایک لباس ہی پہنا دیتا, کسی کو فیروزی رنگ کا, کسی کو گرین, کسی کو پنک, کسی کو اورنج. کتنے دن خوش رہتے, پھر تو شاید لوگوں کی سکن چھیننے لگتے. اب تو دوسروں کے کپڑے دیکھ کے کاپی کرتے ہیں نا کہ لاؤ ذرا ڈیزائن دینا. اب سکن لگی ہوتی تو کیسے اتار اتار کے دیتے ڈیزائننگ کے لیے. ہاں کہیں گلوں کے ڈیزائن مانگتے ہیں, کبھی بیلوں کے ڈیزائن مانگتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ مانگتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ پہن لو, خوش ہو لو. ذالک خیر, یہ بہتر ہے. کیا بہتر ہے؟ لباس بہتر ہے, کیونکہ ذالک من آیت اللہ, یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے, یہ اللہ کی نشانی ہے. غور کرو اللہ نے تمہیں کتنی پیاری نشانی دی کہ تمہیں لباس دیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا. انسانوں کے سوا کوئی مخلوق لباس نہیں پہنتی, جن نہیں پہنتے, فرشتے نہیں پہنتے, شیاطین نہیں پہنتے, صرف انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ خوبصورت نشانی دی کہ وہ لباس پہنے تاکہ وہ خوبصورت لگے. یہ سب کیوں ہے؟ لعلہم یتذکرون, تاکہ وہ غور کریں, تدبر کریں, ذکر کریں, اس پہ توجہ کریں. ہم تھوڑا خلاصہ کرتے ہیں آگے آیتوں تک, پھر ہم اکٹھی بات کریں گے ان پہ. یعنی یہاں اس آیت میں ہمیں دو باتیں پتہ چل گئیں. نمبر ایک, لباس کا حکم اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے, اور دوسری بات لباس کے مقاصد, جس میں مین مقصد کیا ہے کہ جسم کے قابل شرم حصے چھپیں. کیا ہوتے ہیں کیا, اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اور دوسری چیز ہے کہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے, لباس خوبصورت پہن سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں. اور تیسرا یہاں لباس و تقوی کی جو بات کر دی, یہ کیا ہے؟ یہ دل کا لباس, یہ ہے اندر کی حیا. پہلی جو دو صفات تھی نا, اس کا تعلق باہر کے لباس سے جو اس وقت میں نے اور آپ نے پہنا ہوا ہے, اور وہ سب کو دکھتا بھی ہے. لیکن لباس و تقوی خیر, پرہیزکاری کا لباس, یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. وہ کیا ہے کہ اندر کتنا تقوی ہے, اور اندر کا تقوی جو ہوتا ہے نا, اسی کا اظہار باہر کے لباس سے ہوتا ہے. تقوی چھپا ہوا ہے. اتقوی ہاہنا, تقوی ہاہنا, آپ نے تین دفعہ کہا ایک موقع پہ, تقوی یہاں ہے, تقوی دل میں ہے. اب میں اور آپ تقوی کے کس معیار پہ, کسی کو نہیں پتا. ہاں کوئی آپ میں سے ہمیں کسی کو کچھ بھی نام دے دے سمجھ لے, لیکن ہم کیا ہیں کسی کو نہیں پتا. پتا کیسے چلے گا؟ ہمارے پہننے اڑنے سے, ہمارے لباس سے, ہمارے طرز زندگی سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تقوی کا لباس بہتر ہے, اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. پھر آگے انسان کو وارن کیا, یا بنی آدم, اے اولاد آدم, اے آدم کے بچوں, لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ, نہ بہکا دے تم کو شیطان جیسے کہ اس نے بہکا دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے. کتنا پیارا اللہ تعالیٰ بندے کو کس طرح یقین دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم اس کو کیوں سینے سے لگائے بیٹھے ہو جس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا تھا. ہاں تمہیں کیا ہو گیا کہ باپ کا دشمن بیٹے کا دوست ہو گیا؟ وہ شیطان جو باپ اور ماں باپ کو جنت سے نکلوا چکا, کیا تم ان کی وجہ سے جنت سے, اس کی باتیں مان کر تم بھی جنت سے نکلنا چاہتے ہو؟ اپنے باپ کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ. تمہیں تمہارے خاندان کی کہانی سنائی جا رہی ہے, یہ تمہارے بڑوں کی باتیں ہیں. اس کا طریقہ آج بھی وہی ہے جو کل تھا. جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کا لباس اتروایا, ویسے ہی وہ تمہارا اترواتا ہے. کیا کرتا ہے؟ ینزغ عنہما لباسہما, اترواتا تھا ان سے ان کا لباس. ینزغ نزغہ سے ہے, کھینچنے کو کہتے ہیں, یعنی ان کا جسم سے لباس اتروایا. ہم پیچھے دیکھ چکے کہ آدم اور حوا کو زبردستی نہیں اس نے کہا تھا لباس اتارو, لیکن حرام لکمے کا لا محالہ نتیجہ کیا نکلا کہ جسم سے لباس اتر گئے. اور جب وہ لباس اتر گئے تو شیطان کے قابو میں آ گئے, تو کہا کہ یہ تمہارا لباس اتروانا چاہتا ہے. طریقہ کیا ہے, کیوں کرواتا ہے؟ لیوریہما سوآتہما, تاکہ وہ دکھلوا دے ان کو ان کی شرمگاہیں. یعنی شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ لوگوں کو ان کی شرمگاہیں دکھا دے, ان کی بھی اور دوسروں کی, یعنی ایک دوسرے کے پرائیویٹ پارٹس کو وہ دیکھ سکیں. کام کیسے کرتا ہے؟ انہو یراکم ہوا و قبیلہ, وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے. قبیل ایسی ہے جیسے قبیلہ, خاندان. یعنی شیطان اکیلا یہ کام نہیں کرتا, پوری ٹیم لے کے کرتا ہے, اپنے خاندان کے ساتھ کرتا ہے. اس نے اپنی نسلوں کو اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے اس کام کے لیے کہ تمہیں بے لباس کر دیں, تمہاری نسلوں کی حیا ختم کر دیں. کیسے کام کرتا ہے؟ تمہیں نہیں نظر آتا, ऐसी जगह से वो तुम्हें देखता है कि ला तरऊ ना हम, तुम उनको नहीं देखते। कभी हमने खुली आंख से कमी शैतान देखे होंगे, लेकिन वो रूप बदल के आता है। शैतान का सबसे बड़ा हमला ही क्या है कि वो अपना आप दिखाता नहीं है। लोगों को ये यकीन दिलाता है कि आई डोंट एग्जिस्ट, मैं नहीं कोई चीज़, ये तुम ही हो, ये ऐसी तुम्हारा ख्याल है। तो चुपके चुपके हमला करता है तुम पर, पहले वसवसे डालता है और चुपके चुपके ऐसी बातें करता है। तो लिहाजा तुम क्या करो, इन न जालना शयातीन अवलिया लिल्लज़ीन ला युमिनून, हमने कर दिया है शैतानों को दोस्त इन लोगों का जो ईमान नहीं लाते। तो तुम फिर शैतानों से दोस्ती ना करो। क्या पता चला कि काफिर की दोस्ती शैतान के साथ, क्योंकि अला इन औलिया अल्लाह खिला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। शैतान की दोस्ती काफिरों के साथ, काफिरों की दोस्ती शैतान के साथ, ईमान वालों की दोस्ती अल्लाह के साथ और अल्लाह की दोस्ती ईमान वालों के साथ। अब यहाँ तक देखिए तो सिंपल सी बात अगर हमारे सामने आ गई, और वो क्या है कि लिबास का दुश्मन शैतान। माँ बाप को निकलवाया, आज हमें भी निकलवाने की कोशिश करता है। शैतान ने पहला हमला जो इंसान पे किया था वो उसकी हया पे किया था। आज भी शैतान का यही तरीक़ाकार है कि वो इंसान का लिबास कम करना चाहता है। आप देखिए कि कोई बंदा नमाज़ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, उससे किसी सोसाइटी में बुराई फैलती है? ज़ाहर नहीं फैलती ना। कोई रोज़ा रखा किसी ने कि नहीं रखा, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन क्या पहनता है, क्या रंग रूप में बाहर आता है, इससे मुआशरे के रुझान पे असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है ना, डेफिनेट पड़ता है। शैतान क्या चाहता है कि वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दे कि जिसके अंदर लोग लिबास पहन कर भी बेलिबास हो जाए, वो लिबास पहने हुए भी बरहना हो। और अल्लाह के नबी सल्लम ने ये 2100 साल पहले खुशखबर दे दी थी कि दो गिरोह ऐसे आएंगे मेरे बाद जिनको तुमने और मैंने नहीं देखा। यानी अल्लाह के नबी के दौर में तसव्वुर ही नहीं था इन दो गिरोहों का, लेकिन बाद वाले लोग देखेंगे इन दो लोगों को। ये उनमें एक कौन होंगे, वो हुक्मरान जिनके हाथों में कोड़े होंगे और दुमों की बैलों की दुमों की तरह लोगों पे चला रहे होंगे, यानी जालिम हुक्मरानों की तरफ इशारा, जुल्म करेंगे जो बहुत, लोगों से माल वसूल करेंगे, चंदे वसूल करेंगे और इस तरह से टैक्स लेंगे। और दूसरी वो औरतें जिनका नाम क्या है कि आरियातुन कासियातुन या कासियातुन आरियातुन, वो औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद भी बरहना होंगी और उनके सर बुख्ती ऊँटों की तरह होंगे, यानी हेयर स्टाइल की तरफ इशारा है कि जब चलेंगी तो सर यूं हिला के चलेंगी कि जिस तरह ऊँट की कोहान हिलती है। फरमाए इन दोनों के लिए जन्नत की खुशबू हराम है, हालांकि जन्नत की खुशबू बहुत दूर से आ रही होगी। अगर हम इस चीज़ को समझ जाए ना तो हम कभी भी शैतान की बात नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ इतनी बातों से, मेरे कहने से समझ नहीं आएगी। हम ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, यानी अगली आयतें हम करते जाएंगे, एंड पे ओवरऑल बात करूंगी, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि ये वो मौजू है कि जिस पे लोग बात करना और सुनना पसंद करते हैं और हम सबकी ज़रूरत भी है। और पहली दफ़ा यहाँ लिबास का मौजू आ रहा है, यहाँ नोट कर लें, कुरान पाक में 3 मकामात पे लिबास और हिजाब का तस्करा है। एक तो यही है सूरत अराफ। यहाँ किस लिबास की बात है, जो अमूमी इस वक्त मैंने और आपने पहना हुआ है घर के अंदर पहने ले कपड़े। औरत क्या पहन सकती है, क्या नहीं पहन सकती, मोती लगा सकती है, सितारे लगा सकती है कि नहीं, नीला रंग पहन सकती है, काला पीला, ये जनरल लिबास है। वो फ्रॉक पहने, कमीज़ पहने, इस पैंट पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ सिर्फ लिबास की बात है। इसके बाद सूरत नूर में ये मौजू आएगा, जहाँ पे घर के अंदर के महरमों के सामने कैसे जाए, यानी देवर जेठ के सामने कैसे जाना है, कज़न्स के सामने कैसे आना है, घर के अंदर रहने वाले महरम रिश्तेदार और गैर महरम के सामने आने की पाबंदियाँ, यानी बेटी बाप के सामने कैसे आएगी, कैसे बाप के सामने खड़ी होगी, भाई के साथ बहन कैसे आएगी। और फिर तीसरा मौका जो है वो सूरत अलहज़ाब में आता है कि जहाँ फिर औरत के आउटसाइड यानी इस कमरे से बाहर जब आप निकलें मेन रोड पे आ जाएँ तो वहाँ क्या करेगी। और ये 3 मुख्तलिफ मरहले हैं, आप पहला समझ जाएंगे तो दूसरा मरहला आसान होगा, दूसरा समझेंगे तो तीसरा आसान होगा। लेकिन मैं चाहूँगी कि हम पहले इसकी अगली आयतों को पूरा करें ताकि फिर इन सारी चीज़ों को साथ ले लेकर चलें कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने हमें इसको हिकमत के साथ करना और कराना सिखाया। और ये वो मौजू है जिस पर लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। हमारे बहुत सारे उलमा का पसंदीदा टॉपिक ही सिर्फ ये है, اور بہت سارے لوگ صرف اس لیے قرآن پڑھنے نہیں آتے کہ ان کو اپنا لباس بدلنا نہیں ہے. کسی ایک خاتون کی بات تھی کہ قرآن کی دعوت ان کو کسی نے دی ہوگی, دی کہ آپ آئیں کلاس میں, یہاں کی بات نہیں کہیں اور کی بات ہے, پہلے کی سنی ہوئی بات ہے. تو ان کے میاں نے کہا رہنے دو, میں نے ان کو برقع نہیں پہنانا, میں نہیں پڑھنے بھیج سکتا اس کو کہ یہ برقع پہن لے گی. مثال دے رہی ہوں. کیوں؟ کہ خوف لوگوں کو یہ آتا ہے, صرف یہ خوف لکھ کے رکھ لیں کہیں بھی کہ یہ خوف. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں اور ابھی نہیں آ رہے, یا ابھی بیچ کے رستوں میں, یا آ چکے ہیں پھر پیچھے جا رہے ہیں, ایک پلنگ چل رہی ہے نا, لگ پلنگ, اس میں ایک بہت بڑا خوف جو خواتین کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اور بعض دفعہ ان کے ریلیونٹ مردوں کے ذہن میں بھی ہوتا ہے اگر وہ دین سے جڑے نہیں, کہ ان کا حال حلیہ بدل جائے گا. از اٹ ٹرو؟ کوئی مرد یہ فکر رکھتا ہے کہ میری بیوی قرآن پڑھنے جائے گی تو یہ نمازی ہو جائے گی, اس لیے میں نے اس کو بھیجتا, یہ روزے رکھنے لگ جائے گی, یہ کم خرچ کرے گی, یہ فضول خرچی چھوڑے گی, وہ تو خود چھوڑنے آئیں گے. صرف خوف کیا ہے کہ ان کا گیٹ اپ چینج ہو جائے گا. تو اس لیے میں چاہتی نہیں کہ اس کو میں اپنے لفظوں میں بات کروں. آپ پڑھ کے دیکھیں گے یہ پورا لیسن, اس کے اندر سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں برائی اور بے لباس ہونا کہاں سے اور کس کس ذرائع سے پھیل رہا ہے, اور کیسے ہماری نسلیں جو ہیں اس کا چپکے سے شکار ہو گئی. پھر لیسن کے بعد حق بنتا ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. ہم آگے چلیں گے آیت 28 پہ. مشرکین مکہ کی اب کچھ بےہودگیوں کا تذکرہ ہے جو انہوں نے دین کے نام پہ شروع کی ہوئی تھیں. فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, اور جب کوئی فحش کام کرتے ہیں, غلط کام, ناپسندیدہ کام, انڈیسنس کام, بہت ہی ہلکا گندا کام, تو کیا کرتے ہیں؟ قالو, کہتے ہیں وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا. باپ دادا کا نام لے کر بے دینی بے حیائی کو پھیلاتے ہیں اور نام لے دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے خاندان کی روایات ہے. آج بھی بہت سارے لوگ فحش لباس پہنتے ہیں, فحش حرکتیں کرتے ہیں, اور جواب یہی دیتے ہیں کہ کیا کریں, ہمارا تو خاندان ایسے, ہمارے تو خاندان میں کبھی کسی نے دوپٹہ تک نہیں لیا تھا, اور ہمارا خاندان تو ایسا تھا اور ویسا تھا, لہٰذا ہم تو یہی کریں گے. اور ساتھ ہی اللہ پر ایک الزام بھی لگا دیا کہ واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. یہ کیا چیز تھی؟ یہاں مشرکین مکہ کی ایک بڑی ہی گندی عادت جو دین کے نام پہ تھی, اور وہ کیا تھی کہ کعبہ کا طواف برہنا کرتے تھے, نیکٹلی خانہ کعبہ کا طواف کرتے, اور اس کی پلی یا اس کی دلیل کیا لیتے کہ وہ کپڑے جن کو پہن کر ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں, اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ہم وہ کپڑے اتار کے پھینک دیں گے. اللہ اکبر, سوچیے ذرا, ہے نا تقویٰ کا ایک خود ساختہ معیار. آج بھی بہت سارے لوگوں کے اندر اس قسم کے معیار موجود ہیں کہ جہاں وہ یہ سوچ کے کہ ہم چونکہ بہت نیک ہیں تو اب ہمیں اس وقت یہ کام نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا. مثلا جیسے اسی سے ملتی جلتی ایک بات کسی سے سنی کہ ایک عورت ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ جب سے انہوں نے بہت پڑھنا پڑھانا شروع کیا, وظائف کرتی ہیں, تو وہ اپنے شوہر کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی. کہتی نہیں میں اب بہت نیک ہوں کیونکہ میں بہت درود شریف پڑھتی ہوں, اور میں اتنی لاکھوں دفعہ اتنی ہزاروں دفعہ پڑھتی ہوں, تو لہٰذا اب تم میرے قابل نہیں, یا میں یہ فیل نہیں کر سکتی. اب دیکھیے یہ خود ساختہ چیزیں ہیں نا. ان لوگوں نے بھی یہ کیا ہوا تھا. ان کا حال کیا تھا کہ کپڑے رکھتے, مرد بالکل مادر ذات ننگے ہو کے طواف کرتے تھے, اور عورتیں صرف شرمگاہ کے اوپر ایک چمڑے کا ٹکڑا لگا لیتی تھیں, اور عموماً مرد دن کے اندر اور عورتیں رات کو طواف کرتی تھیں, اور جب ان کو روکا جاتا کہ یہ نہ کرو ایسا نہ کرو تو کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا. آج بھی اگر آپ دیکھیں نا تو دنیا میں بے حیائی دو راستوں سے پھیلی, مذہب کے راستے سے اور کلچر کے راستے سے. ریلیجن کے نام پہ آپ جا کے دیکھیں درگاہوں پہ جو گندے کام ہوتے ہوں گے, اور جو دین کے نام پہ لوگ دھمال ڈالتے ہوئے اور ان کو حال پڑ جاتے ہیں, اور ان کو رشتوں کی تمیز نہیں رہتی, اور اپنے کپڑوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب وہ کلام چاہے اللہ کی محبت کا ہی کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا دوپٹہ گلے سے اتر کے سائڈ پہ پڑا جاتا ہے, اور بعد میں کپڑے کی جسم کی بھی ہوش نہیں ہوتی کہ جسم کس طرح سے کھل رہا ہے. اس طرح کے کام وہ بھی کرتے تھے, اور جب کوئی منع کرتا تھا کہتا کہ ہمیں منع نہ کرو, ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا. الزام زبان کھلتی ہے جب انسان غلط کام کرتا ہے نا, تو پھر اس کے ساتھ ہی اس کی زبان بھی کھلنے لگتی ہے اور وہ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں. اور یہاں فاحشہ کا لفظ آ گیا, تو قبیح اور معیوب کام کو کہتے ہیں کہ جس کو انسان برا سمجھے, اور اس طرح کی بےہودگیوں کو کر کے اللہ کے نام پہ لگاتے. کہا نہیں, قل ان اللہ یامر بالفحشاء, کہا اللہ تو حکم نہیں دیتا فحش کا, تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فحاشی کا حکم دے گا؟ نہیں، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اصل بات یہ کہ تم اللہ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، لا علمی میں ایسی باتیں کرتے ہو کہ اللہ ایسے بےہودہ اور اتنے غلط کاموں کا حکم دے سکتا ہے؟ آج بھی دیکھیے، سادھو کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یہ تو سادھو ہیں، یہ بخشو ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کئی لوگ جو ہے وہ صرف اس لیے ننگے رہتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، فلاں اللہ والا ہو گیا، اس کو کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں۔ ننگے پیر کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، اور ایسے پیر کے جو جب تک ان کے پاس یعنی عورتوں کو اکیلے نہ چھوڑ دیا جائے، وہ سمجھتے کہ ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ یہ زبان پہ آنے والی باتیں نہیں ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج بھی دین کے نام پہ لوگ اندھا دھن جب اپنے پیروں اور فقیروں اور ان کی باتوں میں آتے ہیں، بعض وہ ایسے سے واقعات آتے ہیں۔ میں نے ایک بک پڑھی ہوئی اصل میں، آسمانی جنت اور کچھ اس طرح اس کا نام تھا، تو ایک کردار ہے، موجود ہیں اس وقت بھی، تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ مختلف درگاہوں پہ جاتے ہیں اور بھیس بدل کے، جیسے کہ میں اپنی کسی ضرورت کے لیے آیا ہوں، تو وہاں سے پھر اندر کے راز معلوم کر کے آتے ہیں، اور وہ با کتاب پڑھ کے دیکھے تو یقین کریں کہ اپکائیاں آنے لگتی ہیں اور نفرت ہونے لگتی ہیں ان چیزوں سے اور ایسے کاموں سے۔ اور جو ساتھی ہمارے جو بھولے بھالے بیچارے مشکلوں میں پھنسے ہوئے، بیماریوں کے مارے ہوئے جوان بچیوں کو لا کے پیروں کے سامنے چھوڑ دیتے ہیں، اور بعد میں ان کی عزتیں تک نہیں رہتی، یہ ساری چیزیں کیا ہے، انہوں نے خراب کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیجئے تو یہی بے حیائی پھیلانے کا طریقہ ہے کہ جو دین کے نام پہ فحش پھیلتا ہے، اور یا دوسری طرف آپ لے لیں تو کلچر کے نام پہ، کسی ننگے بت کو رکھ دیں، کہیں گے یہ بہت ہی ایڈوانس مذہب ہے، یہ تو بہت ہی ایڈوانس ہے۔ ایک ماسی گھر کی اندر آنے والی اگر دوپٹے سے بے نیاز ہو تو اس پہ تو چار باتیں کی جائیں گی، اور جب ایک ماڈرن قسم کی عورت جو ہے وہ ایسا لباس پہن کے پھرتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سراسر کلچر ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ اور مجھے تو حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہمارے اپنے لوگ غیر مسلم ملکوں میں رہتے ہوئے کلچر کے نام پہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، فحاشی پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارا کلچر ہے، اپنے جشن ایسے مناتے ہیں، اپنی عیدیں ایسی مناتے ہیں، کیا وہاں غیر مسلم نہیں ہوتے ہوں گے؟ آپ دیکھیے کہ کیا خوشیوں کے موقع پہ انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ کیا یہی اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم جب رمضان گزار لو تو اس کے بعد بہو بیٹیوں کو سجا سنوار کے ساری دنیا کے سامنے پیش کر دو، کہیں بھی لے جاؤ ان کو کہ آؤ چلو آج عید ہے، اور وہاں اگر کوئی بیرا کھڑا ہو اور کوئی وہاں پہ کھڑا ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بڑی آپ کی عورت اچھی لگ رہی، نہیں آج ہم خوش بہت ہیں، آج عید کا موقع ہے۔ کتنوں کے لباس اتر جاتے ہیں، کتنوں کا حلیہ بدل جاتا ہے۔ کیا پردے کا تعلق صرف مسجد سے ہوتا ہے؟ کیا پردے کا تعلق صرف رمضان سے ہوتا ہے؟ کیا عورت اور مرد کا الگ ہونا صرف مسجدوں کی حد تک ہے؟ آپ بتائیے، سوچیے، مسجد میں کتنے اختتام سے ڈور تک الگ ہوتے ہیں کہ یہ عورتوں کا دروازہ ہے، یہ مردوں کا دروازہ ہے، اور آپ بعد میں آپ کسی سمجھ لیجئے کہ کوئی بھی کام لے لیں، مثال دے دیتی ہوں کہ آپ، میں نے تو ایسے بھی منظر دیکھے ہیں کہ عیدگاہ کے اندر یعنی عورتوں مردوں کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، لیکن الحمدللہ عادت تو بہت اچھی ہے کہ ایک کھلی جگہ پہ نماز کے لیے جگہ وہ لوگ لیتے ہیں اور سارے شہر کے لوگ ایک ہی جگہ پڑھتے ہیں، اور یہی حکم ہے۔ مسجدوں میں تو عید کی نماز بہت مشروط ہے کہ کبھی شرط ہو تو پڑھی جائے، بارش ہے یا کوئی کمی ہے بیشی ہے، یہ تو کھلی جگہ پہ ہوتی ہے، کامن جگہ ہے، تاکہ اس دن نان مسلمس کو بھی پتہ چلے کتنے مسلمان ہیں۔ لیکن عید کے لیے آنے والے لوگ جب وہاں عورتوں کے حال ہولیے اور مردوں کو دیکھا جاتا ہے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس ہال کے جو مینجمنٹ والے لوگ ہیں وہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ عورتیں ہم سے بات کرتی ہیں کہ سو پریٹی یو پیپل آر، کتنی پاکستانی عورتیں خوبصورت ہیں۔ خود میں نے کئی دفعہ بات کی، کیونکہ ہم بھی جاتے رہے ہیں ایسی جگہوں پہ الحمدللہ، اور میں تو نکاب میں ہوتی ہوں، مجھے تو تیاری کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو وہ جو اس ہال میں صفائی کرنے والی عورتیں، ریسٹ روم صاف کرنے والی، تو وہ ہم پاکستانی عورتوں کے کپڑے، لباس، زیور دیکھ کے کہتی کہ ہماری آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ اور حقیقت ہے، جتنا خوبصورت لباس اور کپڑا ہمارے مشرقی اسٹائل میں، اتنا ویسٹرن میں تو نہیں ہے، ہزاروں بھی لگا لیں تو وہ چیز نہیں بنتی جو ہمارے چند سو کے جوڑے میں بن جاتی ہے۔ تو بہرحال بات کا مقصد کیا ہے کہ بعض دفعہ دین کے نام پہ آپ جو دین دکھاتے ہیں وہ تو چلیں ہو گیا بخشوں اور سادھوؤں کا دین، اور انہوں نے درگاہوں پہ گندگی پھیلا دی، لیکن ہم کلچر کے نام پہ کیا کرتے ہیں؟ ہم جب جشن منا رہے ہوتے ہیں تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی نہیں، لوگوں کی آنکھیں نہیں ہیں، لوگ نہیں سوچتے ہوں گے، لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے، یہی کام ان کا تھا، باپ دادا کا نام لے کے بڑوں کا نام ہے، کیا کریں، اور آج یہ ہے اور آج وہ ہے۔ اور میں سوچتی ہوں مردوں کی آنکھوں میں حیا ختم، دینداروں کی آنکھوں میں حیا ختم، ہم کیسا دین لوگوں کو دے رہے ہیں؟ یہ دین لوگوں کو پسند ویسے بہت آتا ہے کہ ایک مہینہ سال میں اللہ کا اور 11 مہینے آپ کے، ایک مہینہ اللہ کی مان لو، 11 مہینے اپنی منوا لو۔ اللہ کرے، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پہ وہ باتیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے، صرف لوگوں کو ٹریک کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے پاؤں اپنے اچھالنے کے لیے ایڑیاں اچھال کے دکھا رہے ہو کہ تم بھی کسی سے کم نہیں ہو. نہیں، قل امر ربی بالقسط، کہہ دو کہ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، میرا رب حیائی کا حکم نہیں دے سکتا، وہ انصاف دیتا ہے. یہاں دیکھیے بالقسط کون سا قسط آ رہا ہے، یہاں کسی کے عدل اور انصاف کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، یہاں قسط حیا ہے، حیا کا حکم دیتا ہے، میرا رب بے حیائی کا حکم دے ہی نہیں سکتا. اور یاد رکھے دین کے نام میں جہاں بے حیائی آئے گی وہ حد سے بڑی بھی بات ہوگی. اس کی ایک دلیل آپ کو دیتی ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنے، جب آپ کے پاس نبوت آئی اور اقرا بسم ربک کا حکم آیا، اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کوششیں شروع ہو گئیں کہ اب لوگوں کو پیغام دیا جائے، تو آپ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے صحابہ کے ذریعے سے کہ لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچایا جائے، ون آن ون بیس پہ بات ہوئی. اسی طرح آپ ایک موقع پہ صفا پہاڑ پہ گئے اور لوگوں کو پکارا، معروف واقعہ. اب اس دور میں ہوتا کیا تھا، کیونکہ لاؤڈ اسپیکرز اور ٹیلی فون اور پیجر اور نیٹ تو تھے نہیں، تو کوئی بڑی اہم خبر دینی ہوتی لوگوں کو، تو اس کو بلانے کا ایک طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جس شخص کے پاس وہ خبر ہوتی تھی وہ کوہ صفا پہ چڑھتا اور اپنی قمیض اتارتا. بعض کہتے ہیں کہ قمیض اتار کے اپنے جانور کے ناک کے آگے تھوڑا خون بھی لگا لیتا تو برہنہ ہو کے قمیض یوں لہراتا، جیسے ایک امیجن کرے جھنڈی. اس منظر کو کرتا دے کہ سب کو پتا تھا کہ اس کے اندر کہ جلدی چلو، کوئی بڑی اہم خبر ہے، کوئی دشمن آ رہا ہے، کوئی سیلاب آ رہا ہے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، اور لوگ اس طرح جمع ہو جاتے تھے. جب لوگ جمع ہو جاتے تو لوگ بات کرتے، پر یہ کام ہے وہ ہے. اللہ کے نبی نے جب تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی یہی مشورہ دیا، کیونکہ دین کے نام پہ دل تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت تک پیغام پہنچے، ہونا چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے. اگر آپ کو یہ تڑپ نہیں لگی ابھی تک کہ بہت سارے لوگوں تک اللہ کا دین پہنچے، تو اس کا مطلب ابھی دین ہی نہیں آیا، ابھی آپ کو ہی نہیں سمجھ آئی اس بات کی، کیونکہ یہ تو کیفیت پھر آگ کی طرح بڑھتی ہے کہ فلا اللہ کا باخ نفس کا اللہ آثارہم، دل تڑپتا ہے کہ یہ کیوں برے ہو رہے ہیں، یہ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ آئیے ہم بھی یہ کرتے ہیں، ہم بھی کپڑے اتار کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ جمع ہوں گے، سب آئیں گے تو دین کا پیغام دیں گے. آپ نے کہا نہیں کرو. ایسے شخص کو نذیر کہتے تھے، ڈرانے والا اس دور میں. آپ نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کروں گا. کیا پتہ چلا کہ اب آپ کپڑے اتار کے بلا رہے ہیں لوگوں کو، اور بلا رہے ہیں کہ آؤ دین لے لو، یا ہمیں دین دے دو، یا ہمیں پیسہ دے دو، یا ہم سے لے لو، یا ہم سے اسلام لے لو. کوئی ایسا اسلام نہیں لے گا. یاد رکھے، لکھ لے، آج مسلمانوں کی یہی دو رنگی چال لوگوں کو اسلام سے دور کر رہی ہے. اسی رمضان میں کسی ایک کا کمنٹ آپ کو سنایا تھا نا، کہ کسی نارویجین نے ان کو کہا کہ تم لوگ رمضان میں جو مسلم بن جاتے ہو، غیر رمضان میں وہ کیوں نہیں ہوتے؟ کیا تمہارا اسلام صرف رمضان کا؟ نہیں. امر ربی بالقسط، آپ کا ایک ہی رنگ روپ رہے، ایک ہی حال حلیہ ہے، مانے تو مانے، نہیں مانتے تو نہ مانے، حق تو نہیں بدلا کرتا. جہاں دین کو پلیوٹ کیا لوگوں نے، وہیں پریشان ہوئے، اور لوگوں کو خود بھی نہیں اپنی پریشانی پتہ، ان کو خود نہیں پتہ کہ جس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی آسانی مل جائے، وہ آسانی کی بجائے اور مشکل ہوتی ہے، اور وہ دو رخ پن اچھا نہیں ہوتا،